بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة الإمام السنة الجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ولكن شو اسمه أقلي بوينت الدرس كأغاز كردي بوينت نمبر 153. إمام البربهاري رحمه الله فرماته: والمحنة في الإسلام بدعة، اور اسلام میں کسی کو آزمانا بدعت ہے. واما اليوم فيمتحن بالسنة، مگر آج سنت سے آزمایا جاتا ہے. لقوله امام ابن سيرين کا يقول: ان هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم بشك، یہ علم دین ہے، بس تم دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. وقوله، اور یہ قول بھی: لا تقبل حديث الا ممن تقبل شهادته، حدیث کسی سے قبول مت کرو مگر اس سے جس کی تم گواہی قبول کرتے ہو. فتنظر، فان كان صاحب سنه له معرفه صدوقا كتبت عنه والا تركته، بس تم دیکھ لو کہ اگر صاحب سنت ہے اور اس کی معرفت بھی ہے، صدوق بھی ہے، تو اس سے حدیث لکھ لو، وگرنہ اسے چھوڑ دو. کسی کو آزمانا کہ وہ کیسا مسلمان ہے، وہ سنت پر ہے یا نہیں ہے، حقیقی طور پر یہ جو طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے. جب تک کہ کسی شخص سے کوئی غلطی ظاہر نہیں ہو جاتی، کسی مسلمان سے کسی کو آزمانا درست نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں: المحنۃ فی الاسلام بدعۃ، بدعت ہے. فضل شیخ العلامہ صالح فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے: الأصل في المسلم الخير، أصول طور پر مسلمان میں خیر ہی ہے. وإحسان الظن به، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے. ما لم يظهر منه خلاف ذلك، جب تک کہ اس سے اس کے خلاف کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے. اسے انڈر لائن کریں، قاعدہ ہے. الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنے اس کا حق ہے کیونکہ مسلمان ہے. هذه القاعدة، یہی قاعدہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: فالمؤلف يقول، مصنف يعني امام البربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: ما دام المسلم لم يظهر منه الا الخير فاننا نقبل منه الخير، جب تک کہ مسلمان سے خیر کسی کو کسی ظاہر نہیں ہوتی تو بے شک ہم اس سے یہ خیر قبول کرتے ہیں. حتی المنافق، یہاں تک کہ منافق بھی. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل ظاہر المنافقین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے منافقین کے ظاہر کو قبول فرمایا، کے ظاہر کو دیکھے. ووکل سرائرهم الی اللہ سبحانہ وتعالی، ان کے پوشیدہ حالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، جو وہ چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. فما دام لم يظهر منه شيء فانت تحسن الظن به، جب تک کہ اس سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی یعنی خلاف سنت، فانت تحسن الظن به، بس تم اس سے اچھا گمان رکھتے رہو. لكن إذا ظهر منه بغض للسنة، لكن أجر في السنة بغض ظاهر هو، ولأهل السنة ولأهل السنة بغض ظاهر هو، فحينئذ احذره أسوكت أسخبر داره سندر لينكرو. لكن إذا ظهر منه بغض للسنة ولأهل السنة فحينئذ احذره. أجر سنة أهل السنة بغض ظاهر هو جاي كسي كبهي، تو ایسے شخص سے خبردار رہنا چاہیے. هذا معنى قوله، یہ معنی ہے امام بربہ رحمہ اللہ کے اس قول کا. والمحنة في الاسلام بدعة، اور اسلام میں آزمانا بدعت ہے، یعنی ان اي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه. اس سے مراد یہ ہے، اس جملے سے مراد یہ ہے، شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ظاہر نہیں ہوتی تو اسے آزمانا نہیں آزمایا جاتا کسی کو. یہ اصولی باتیں ہیں. کوئی بھی مسلمان ہے، اس کو دین میں آزمانا، سنت میں آزمانا جائز نہیں، یعنی بدعت کا طریقہ ہے، یعنی سنت کا طریقہ نہیں ہے. ہاں، اس سے اگر کچھ ظاہر ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کوئی بات خلاف سنت کی ہے، یا اس نے سنت سے بغض و نفرت کا اظہار کیا ہے، یا اہل سنت سے بغض و نفرت کا اظہار کیا ہے، سنی سنی کی بات نہیں ہم کر رہے، یقیناً اس سے ظاہر ہوا. ظاہر سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے سنا ہے، کسی اور نے بھی سنا ہے. دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، دل میں کون کیا چھپاتا کون کیا جانے، لیکن اگر اس سے کوئی ظاہر یہ چیز ہوئی ہے خلاف سنت کوئی اس کی بات، یا اہل سنت یا سنت سے بغض و نفرت اس سے ظاہر ہوا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ احذر ہو، اس سے خبردار رہنا ہے، تاکہ اس کی اچھوت بیماری، سنت کا بغض، اہل سنت سے بغض و نفرت یہ خطرناک بیماری ہے، آپ اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں. اصل بات یہ ہے. وأما اليوم، میں بابا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مگر آج، وہ اپنے زمانے کی بات فرما رہے ہیں، شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے فی وقت ہی، یعنی امام بربہاری کے زمانے میں، فصار یمتحن بالسنتی، اس وقت سنت سے آزمایا جاتا تھا، لوگوں کو آزمایا جاتا تھا سنت پر کہ فلان اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لانها کثرت الفرق الضالہ التي تدعی الاسلام، کیونکہ اس وقت بہت سارے گمراہ فرقے کثرت سے ظاہر ہوئے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں خوارج کا فتنہ موجود تھا، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، سب عروج پہ تھے. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہر زمانے فتنے موجود ہی ہوتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا آپ کو آج کے زمانے میں بھی. حفظ الله فرمات، لأنها كثرت الفرق الضالة التي تدعي الإسلام فلابد أن يعرف من هو على السنة، تو یہ لازمی ہے کہ جانا جائے کہ کون سنت پر ہے. ولو اغتر بكون يدعي الإسلام، اور اس دھوکے میں نہ رہا جائے کہ کوئی جو ہے وہ اسلام کے دعوے دار ہے. اسلام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سنت ہے. بارک اللہ فیک. فالذي يحب اهل السنه هذا دليل على انه من اهل الخير، جو اهل السنه سے محبت رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ خیر پر ہے. والذي يحب اهل البدعه هذا دليل على انه من اهل الشر، اور جو اهل بدعت سے محبت رکھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ایسا شخص جو ہے شر پر ہے. انڈر لائن کرنے قاعده ہے، اهل السنه سے محبت اہل خیر ہی رکھ سکتے ہیں، اہل سنت جماعت والے جو ہیں، اور ان سے بغض و نفرت اہل بدعت ہمیشہ رکھتے ہیں، اور بدعت سے محبت کوئی بدعت ہی کر سکتا ہے نا، اہل شر ہی کر سکتے ہیں نا، اہل خیر اہل سنت کبھی بھی کسی بدعت سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ محبت اور نفرت یہ اسلام کے اصول میں سے، ہم کس سے دوستی کس سے دشمنی رکھتے ہیں یہ عقیدہ کے اصولوں میں سے ہے. اہل سنت سے محبت رکھنا فرض ہے، اہل بدعت سے بغض و نفرت رکھنا واجب ہے اور فرض ہے، في أصول إيمان مسيحي. في الإمام برهان رحمه الله كي يقول إن هذا العلم دين فانظر عما تأخذون دينكم يا بأصول مسيحي سيب عند الله إنكرين شصاحب بن حفظ الله فرمات التعلم يكون على أيدي العلماء على أيدي علماء أهل السنة علم هاسل كرنا تعلم جهه وعلماء أهل السنة والجماعة سهوته ولا يكون على أيدي علماء البدعة البدعة كعلماء سكبه بعلم هاسل نهي كي أجاد يبي أصول أهل السنة أصول مسيحي قوله لا تقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته يجمل به يعني لا تقبل من الرواة الحديث إلا من تقبل شهادته عند القاضي حديث كرواتك قبول كرنك تعلق سي إمام بابهر رحمه الله يجمل فرما رهيه كي حديث نهي قبول كي جاتي مگر أسا جسك تم قواهي قبول كرته شخصا رحمه الله فرماته لا تقبل من الرواة الحديث إلا من تقبل شهادته عند القاضي حديث رواية يعني نهي قبول كرته مگر اس شخص جس کی گواہی جج قاضي کہا تم قبول کرتے ہو لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية کیونکہ بہت ہی زیادہ ضعيف لوگ جو ضعفاء حديث میں انہوں نے کثرت سے روایت کرنا شروع کر دیا ہے وكثر الكذب في الرواية اور کثرت سے روایت يعني حديث میں بھی جھوٹ شامل کیا گیا هذا في حق من يعرف علم الحديث اس کے لئے ہے جو علم حديث معرفت رکھتا ہے اما من ليس كذلك جو ایسا شخص نہیں ہے علم حديث معرفت نہیں ہے اس کو فانه يرجع الى كتب السنة الصحيحة جو ایسا شخص جو ہے وہ واپس لوٹے جو سنت کی صحیح کتابیں ہیں ایسا بخاری ہے ایسا مسلم ہے اور جو صحیح ستہ ہیں یہ کتابیں جو ہیں ان میں سند بھی موجود ہے اور محقق جو تحقیق شدہ نسخے ہیں وہ بھی موجود ہیں اگر آپ نے کوئی حدیث کو دیکھنا کہ صحیح یا نہیں صحیح بخاری میں آپ دیکھتے ہیں صحیح احادیث ہیں صحیح مسلم میں بھی صحیح احادیث ہیں ان کے جو باقی کتاب صحیح ستہ کی اگر آپ معرفت نہیں معرفت الرجال علم حدیث معرفت نہیں ہے آپ تو آپ دیکھیں محققین علماء جو اس فن کے جو ماہر لوگ ہیں محدثین جو ہیں علم الروات کے تعلق سے انہوں نے تحقیق کی ہے ان میں سے جو متأخرین میں سے علامہ البانی رحمہ اللہ محمد صدیق الألباني رحمه الله نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اسی علم کے لیے اور روزانہ 12 سے 14 گھنٹے روزانہ لگاتے تھے اس علم کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ محدث العصر کا لقب دے دیا گیا ہے کہ دور حاضر کا محدث کہا جاتا ہے اور ایک شخص کا نام اگر آتا ہے علم حدیث میں تو علامہ الألباني رحمه الله اور اگر آپ ترمذی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے نہیں تحقیق شدہ نسخہ آ چکا ہے الألباني رحمہ اللہ نے سنن کی جو تحقیق فرمائی ہے پہلے حکم لگاتے ہیں پھر حدیث کی روایت بیان کرتے ہیں صحیح ہے ضعیف ہے اور اتنی باریک بینی تک بھی گئے ہیں کہ صحیح الا مگر یہ جملہ یا یہ لفظ یہاں تک دیکھیں سبحان اللہ یعنی پوری حدیث صحیح ہے مگر یہ جملہ صحیح نہیں ہے یا یہ ایک لفظ کے تعلق سے یہ محفوظ نہیں ہے یہ لفظ شاذ ہے باقی حدیث صحیح ہے سبحان اللہ تو آج نسخہ موجود ہے اگر آپ عوام الناس میں سے ہیں آپ طالب علم ہیں آپ کو علم حدیث کی معرفت نہیں ہے تو آپ نسخہ لے لیں اور تسلی سے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر بالفرض کوئی غلط ثابت ہو جائے آپ کا قصور ہے اللہ نے کیا فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں نہیں جانتا میں اہل ذکر کی تحقیق دیکھی ہے اس پر میں نے عمل کیا ہے اگر بعد میں پتہ چلا کہ ضعیف تھی اور علامہ سے غلطی ہو گئی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں بشر غلطی ہو سکتی ہے اس لیے دیکھیں انصاف دیکھیں الألباني رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں چند ایسی احادیث تھی جو کہ انہوں نے صحیح سمجھا تھا اور رجوع کر چکے بعد میں جب مزید تحقیق کی ہے دیکھیں علم سمندر ہے تحقیق ہمیشہ زندگی بھر جاری رہتی ہے تو جب معلوم ہوا کہ اس حدیث میں یہ رخصہ بھی باقی ہے اور جو طرق کٹھے کیے تھے وہ اس کو تقویت نہیں کرتی تو جس کو اور دو جلدیں آج بھی موجود ہیں دو جلدیں ہیں ایک جلد دو جلدوں میں الألباني کے رجوعات جو ہے موجود ہیں حدیث کی اور انہوں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ یہ کام کر دیا ہے صحیح سمجھتے تھے ضعیف بعد میں کر دیا جو جس کی تضعیف کر چکے تھے بعد اسے تصحیح بھی کر دی ہے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں الحمدللہ ويترك أهل السنة والجماعة کا حق کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں کیسے محدث ہے, کیسا عالم ہے, کیا کرتے ہیں, حدیث ہیں, رسول ہے, غلطی کی گنجائش نہیں. نہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ. بعض سلف فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے لا ادری اتنی سنا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. امام مالک رحمہ اللہ سے لا ادری کا لفظ جو ہے میں نہیں جانتا, اتنی سنا کہ میں گن نہیں سکتا. اکثر کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں امام مالک کون ہے؟ سبحان اللہ, یعنی ان کبار اماموں میں سے ہیں جن علم حدیث سب سے پہلی کتاب لکھی ہے, موطأ امام مالک رحمہ اللہ. اور سب سے اگر چھوٹی سند دیکھی جاتی روایت میں مالک عن نافع عن ابن عمر سب سے کم روایت اب دیکھیں, یعنی صحابی ان کے بیچ میں ایک شخص ہے. اور سلسلہ ذہبیہ میں ان کا نام آتا ہے, جب کہتے ہیں کہ سونے کی لڑی ذہبی سلسلہ جو روایت الحدیث میں امام مالک کا نام آتا ہے اس میں. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی کثرت سے فرماتے میں نہیں جانتا. اور رجوعات دیکھیں محدثین کی, دیکھیں امام شافعی کی رجوعات کو دیکھیں. حق کی طرف رجوع کرنا یہ طریقہ سنت جماعت کا ہمیشہ رہا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ, فتنظر فإن كان صاحب سنة لهم عرف صدوقا كتبت عنه إلا تركته. من برهو رحمه الله کے جملے کے تعلق سے شیخ صاحب رحمه الله فرماتے ہیں, هذا بیان لقوله ان هذا العلم دین. یہ مزید اس جملے کی بیان ہے, ان هذا العلم دین. انظر في من تتعلم عليه, یہ دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کرتے ہو. وتروي عنه الحديث, اور کس سے تم حدیث کی روایت کرتے ہو. فإن رأيته صاحب سنة واستقامة, اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ ایسے شخص جو ہے جسے تم حدیث کی روایت کرتے ہو صاحب سنت اور استقامت ہے, فاکتب عنه الحدیث, وروی عنه, تو اس حدیث کو لکھو بھی اور اس سے اس کی حدیث کی روایت بھی کرو. وان کان بخلاف ذلك, اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ یعنی صاحب سنت نہ ہو یا صاحب استقامت نہ ہو, فلا تاخذ عنه الحدیث, اس سے حدیث مت لیا کرو. لان هناك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب, کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حدیث بیان کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ وہ جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. وہ اکثر وضعین, اور کتنی ہی کثرت سے وضعین یعنی حدیث میں جھوٹ بولنے والے پائے جاتے ہیں. هذا من حيث روایت الحدیث بسنده, یہ معاملہ جو ہے روایت الحدیث بسنده کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو جس سے آپ روایت کر رہے ہیں تو ایسا شخص جو ہے اسے صاحب سنت اور استقامت ہونا چاہیے. اما من حيث نقل الحديث فرجع الى كتب السنه الصحيحه, اگر آپ حدیث نقل کر رہے ہیں تو آپ واپس لوٹیں اور ان کتابوں سے حدیث بیان کریں جو کتب السنه الصحيحه ہیں, سنت کی صحیح کتابیں ہیں. اس میں طالب علم کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کتاب کو لے کے آپ نصیحت کرتے ہیں یا کوئی درس کا انعقاد کرتے ہیں, اس کتاب میں ضعیف حدیث بھی موجود ہوتی ہے. طریقہ غلط ہے. اگر آپ کسی بھی ضعیف حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ضعف کو بیان کریں, یہ حق ہے. کیونکہ دیکھیں روایت الحدیث کے دو طریقے ہیں, ایک تو آپ سند بیان کرتے ہیں کہ فلان سے فلان تک, اور محدثین رحمہ اللہ نے یہ کام خود کر گیا اپنی زندگی میں, ہمارا معاملہ آسان کر دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, 10 سال کی عمر سے گھر سے نکلتے ہیں, زندگی بھر علم حدیث میں ساری لگا دی, اور 1 ملین ریال بھی لگا دی, جو بھی زندگی کی کمائی تھی ان کے والد صاحب کی ساری لگا دی. اور ایک کتاب جو آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, والله اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, 1 ملین ریال سے بھی یہ کتاب جو ہے قیمتی ہے. 16 سال لگا دیے, ایک کتاب وجود میں صحیح بخاری. پتہ انہوں نے کیا کام کیا پتہ ہے؟ اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور محدثین یہ کتاب نہ لکھتے تو پتہ ہمیں کیا کرنا ہوتا؟ آج سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پوری سند دیکھنی چاہیے ہوتی. مشکل ہے کہ نہیں کہ حدیث ہمیں کس سے ملی ہے اور پوری سند دیکھنی ہوتی ہمیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صاحب سنت و استقامت ہے کہ نہیں, اتفاق ہے محدثین کا, اتفاق ہے اہل سنت و جماعت کا, ہر دور میں اتفاق رہا ہے. امام بخاری صاحب سنة استقامته، إمام في علم الحديث، إمامه. أче، ونحن أبناء أستاذ سه، ونكو أستاذ نحن أستاذ سه، ونحن أبناء شيخ أستاذ سه، وفير الله تعالى كي بيعرف محمد صلى الله عليه وسلم تك، صحابي فير آب صلى الله عليه وسلم تك. يه سند هه، إمام بخاري تحقيق كركي كتاب لكدي هه، ور حجة قائم كرني كل بعد من أنواله كليه سند مي جن جن سه حديث ليه هه سب كنام لكدي هه. يعني انہوں نے کس استاد سے، ان کے شیوخ بہت ہزار سے زیادہ تھے شیوخ امام بخاری رحمہ اللہ کے، اور پوری اسلامی جو مملکت تھی اس وقت، جتنے ملک تھے اسلامی سب کا سفر کیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور بار بار سفر کیا، ایک مرتبہ نہیں، یعنی مکہ میں کئی مرتبہ آئے، مدینہ میں بخارا سے مدینہ میں کئی مرتبہ آئے، شام کی طرف کئی مرتبہ گئے، مصر کی طرف کے، جہاں تک اسلامی ملک پھیلا ہوا تھا ہر جگہ پر بار بار گئے، مرارن فرماتے ہیں. اچھا، انہوں نے کس استاد سے لیا، ان کے استاد نے کس سے لیا، اور پوری آپ کو یہ جو سند ہے وہ پوری دے دی ہے، تاکہ تا قیامت لوگ اس کے تحقیق کرتے رہیں. اور لوگوں نے ایڑی چوٹے کو زور لگایا کہ کوشش کی ہے کہ کوئی کسی سے راوی پر کلام کیا جائے، اور لوگوں نے کیا بھی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد حق کس کے ساتھ ثابت ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ. انہوں نے اپنا کام کر دیا. ہمارے ذمہ کیا کام چھوڑا ہے؟ جو سب سے مشکل مرحلہ تھا وہ گزر گیا میرے بھائیوں. دیکھیں، جو اپنا گھر چھوڑنا، سفر کرنا اور بار بار جانا، ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے دو دو مہینے، شدید سردی میں کوئی جہاز بھی نہیں ہے، کوئی ٹرین بھی نہیں ہے، کوئی یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا. آج ہم درس کے لیے گاڑی پہ، جس میں ہیٹر بھی ہے، جس میں اے سی بھی ہے، درس کے لیے صبح اٹھنا، صرف ایک دو گھنٹے بیٹھنے کے لیے کتنی ہمیں مشکل پیش آتی ہے. چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، اپنے گھر کو چھوڑنا دو مہینے کے لیے، چار چار مہینے کے لیے مکمل سفر کرنا، زندگی ساری لگا دینا اس پہ، معمولی بات ہے. اور پھر خدمت کیا کر کے گئے ہیں میرے بھائی، کتنی آسان کر دیا ہمارے لیے اس علم کو. آپ تصور کریں کہ ابھی میں نے یہ حدیث روایت کرنی جو صحیح بخاری میں موجود ہے، فرض کریں امام بخاری نے اس کی روایت نہیں کیا ہے، اور یہ کتابیں محدثین نے جمع نہیں کی ہیں، اور یہ معاملہ آج تک جاری رہا، میں اپنے شیخ سے کروں گا، وہ اپنے شیخ سے کریں گے، وہ اپنے شیخ سے کریں گے، کرتے 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 صحابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہم ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کتنے سال لگا دیتے پتہ ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اس امت پر کہ اس لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اس علم کو محفوظ کر، اپنی زندگی محفوظ کر دیا، اور زندگی لگا دی اس پہ، وقف کر دی. جو ہمارے ذمہ کام ہے، جو سب سے آسان کام ہے، کتاب کو خریدیں. اب تو ایپ، مفت ایپ بھی آ گئی ہیں، اگر نہیں خرید سکتے، ویسے خریدنے کے لیے بھی ہم جاتے تو بارگیننگ کیسے کرتے ہیں، 50 کے تو یار 40 کر دو، 45 کر دو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قیمت نے 1,000,000 ریال لگا ہوا ہے، اور کسی کی زندگی لگی ہوئی ہے اس ایک کتاب میں، ایک نسخے میں زندگی لگی ہوئی ہے اس بندے کی، رحمہ رحمۃ الواسعہ. اور ہم پہلے بارگیننگ، اچھے بارگیننگ کرتے ہیں، کیا پڑھتے بھی ہیں؟ اچھا پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. کئی ایسے مدارس موجود ہیں، ختم بخاری شریف لکھا ہوا ہے، ختم پورا کرتے ہیں اور اس کے خلاف عمل بھی کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے. پھر ختم کس چیز کا کیا ہے؟ ختم سے کیا مراد ہے؟ پھر ہم سے مطالبہ نہیں کہ پوری حدیث کی کتاب پڑھنے سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے مطالبہ کہ العمل بالسنہ، سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے، چاہے ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو. عمل تو کرنا ہے کہ نہیں؟ صرف پڑھنا ہے، یاد بھی کر لیا، سند بھی یاد کر لی، اور حفظ بھی کر لیا، تلفظ بھی ٹھیک ہو گیا ہمارا، لیکن علم عمل اس کے خلاف کرنا ہے. چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، رفع الیدین کے حدیث، نماز میں رفع الیدین کے حدیث، سے بخاری میں ہے کہ نہیں، سے مسلم میں ہے کہ نہیں، صحیح ستہ میں حدیث موجود ہیں. ختم بخاری شریف کر دیا، رفع الیدین کرتے ہیں حناف جو ہیں، اکثر مدارس میں دیکھیں چوکنگ ہوتی ہے، بخاری شریف کا ختم ہے، وہاں پہ پھر ختم بھی ہوتا ہے، وہاں پہ پھر مٹھائی میں بانٹی جاتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، وہ نماز کے وقت اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ. اچھا اس کو چھوڑیں، فروعی مسئلہ ہے، اسی مسئلہ کو دیکھ لیں. ایمان بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ. اشاعرہ کا کیا عقیدہ ہے؟ ایمان بڑھتا ہو کم ہوتا ہے، تو کیا ختم کر رہے ہیں؟ نہ عقیدہ کے اصول آپ نے لیے ہیں اس کتاب سے، نہ فروع آپ نے اس کتاب سے لیے ہیں، وہ پھر کیا قاعدہ بیان کرتے ہیں؟ میرے امام کا قول ہے ہم اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہاں تک واللہ بعض لوگوں نے حدیث صحیح حدیث متفق علیہ حدیث ہے. ہم چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنا فرض نماز, مغرب کی جو فرض نماز ہیں دو رکعت پڑھنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث میں. اور ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں حدیث بھی موجود ہے لیکن ہمارے مسلک میں ہم نہیں پڑھتے. آپ مسلک حدیث پر نہیں ہے تو کس چیز پہ ہے؟ وہ کون سا مسلک ہے جو حدیث پر نہیں ہے؟ مسلمانوں کا مسلک ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندہ ہوتے اور یہ حدیث پڑھ لیتے تو عمل نہ کرتے؟ میرے ایمان کے عمل کرتے. کیا بار بار فرما کے گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کیا ثابت ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو گئی. اقرار بھی کر رہے کہ حدیث صحیح ثابت ہے لیکن ہمارا مسلک ہمارے امام کا قول اس پہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں. کیا آپ ایک تو حدیث کو چھوڑ دیا آپ نے جو سب سے بڑا جرم ہے, اور دوسرا جرم کیا کیا؟ اپنے امام کے قول کو مانا ہے. یہ جرم ہی کافی ہے, یہ سزا ہی کافی ہے. جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے یعنی نہیں اقرار کیا اس پہ عمل نہیں کیا تو اپنے امام کے قول پر بھی عمل نہیں کیا. سبحان اللہ. اس اہل سنت والجماعت جو حق پر ہیں, جو سچے اہل سنت والجماعت ہیں, جو حدیث کی قدر بھی جانتے ہیں اور عمل بھی کرنا بھی جانتے ہیں, سنت پر قائم ہیں الحمدللہ, وہ حدیث عمل کرنا بھی جانتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے جو محدثین علماء ہیں, فقہا ہیں, سلف صالحین ہیں, ان کی قدر بھی جانتے ہیں اور ان کی بات پہ عمل کرنا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض آج کے اس درس میں دو چیزیں اچھی طرح جان لیں. نمبر ایک, ہر مسلمان جو ہے وہ خیر پر ہے جب تک اس سے کوئی شر ظاہر نہ ہو جائے. کسی نے اگر سبق لسانی ہو جاتی ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے, اس لیے جب تک اس سے ظاہر نہ ہو, سبق لسانی ظاہر نہیں ہوتی, وہ غلطی ہوتی ہے, اس کی معافی ہے, ٹنگ سلپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی سے بغض للسنہ والاہل السنہ یا خلاف سنت کوئی بات اس نے کی ہے, اس کے یہ طریقہ اور منہج ہو چکا ہے, اور پھر اس کے ایک تو اس نے بات کر دی ہے اور اس پر ڈٹا ہوا بھی ہے, پھر اہل سنت سے بغض بھی کرتا ہے اور سنت سے بغض رکھتا ہے, تو یہ شخص میں اللہ کوئی خیر نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام جو کرنے فحذر ہو, اس سے اپنے دوری اختیار کرنی ہے. ایسا شخص جو ہے اس قابل نہیں کہ اس سے علم حاصل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ علم دین ہے میرے بھائی. یہ علم جو ہے شریعت کا علم, یہ آپ کی زندگی کی اساس ہے. اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تو یہی اساس ہے. میڈیکل سائنس آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی جب تک کہ آپ کی بنیاد صحیح نہ ہو. کوئی بھی دنیا کی سائنس آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی یا آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کی بنیاد صحیح نہ ہو. بنیاد کیا ہے؟ شریعت ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ہے, اگر میں اپنے رب کی معرفت نہیں جانتا ہوں صحیح طریقے سے. آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ نہیں جانتے ان کا رب کہاں پہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے, بلکہ جہر مرکب کا شکار ہے. آپ پوچھے غلط جواب دیتے ہیں. ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے سائنس میڈیسن میں یا انجینئرنگ میں کسی اور چیز میں, راکٹ سائنس جانتے ہیں, بڑے بڑے سائنسدان ہیں, لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا ان کو کہ ان کا رب جس نے ان کو پیدا کیا ہوا کہاں پہ ہے. اس رب ان کو پیدا کیوں کیا یہ بھی نہیں جانتے. کئی ایسے لوگ ہیں, پوچھیں ذرا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وجہ کیا ہے؟ کہ اساس ہلی ہوئی ہے, بچپن سے کسی نے اس راستے پہ لگایا نہیں ہے. آج کل دیکھ لیں آپ, ہمارے بچوں کی تعلیم کا طریقہ دیکھ لیں. ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سے مراد اکثر مسلمانوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کا بیج بو دیتے ہیں بچپن میں, اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, بچوں کی ہم تربیت اور تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں. صبح فجر کے وقت اذان ہوتی ہے, فجر کا وقت ہوتا ہے, دو چیز وقت ہوتا ہے, ایک نماز کا وقت, ایک اسکول کا وقت. اسکول کا وقت نماز کا وقت بات ہوتا ہے, جب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے پھر اسکول کا وقت شروع ہو جاتا ہے عمومی طور پہ. آج دیکھ لیں آپ, جتنے ہم اہتمام بچوں کی اسکولنگ کی کرتے ہیں, اسکول میں وقت میں بھیجنے کی کرتے ہیں, کیا کبھی نماز کے وقت کے لیے کبھی اتنا اہتمام کیا ہے؟ پھر ہم روتے ہیں دھوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری باتیں سنتے, بچے بگڑے ہوئے ہیں, یہ نسل تباہ ہو چکی ہے, یہ نسل خراب ہو چکی ہے, یہ میڈیا نے خراب کیا, سوشل میڈیا نے تباہ کیا ہے. میرے بھی سب سے ہم نے تباہ کیا ہے, یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. ہم نے کب اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا ہے؟ ہم نے کب یہ دینی اور اساسی تعلیم کے تعلق سے ان کو کچھ سمجھایا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہمارے اتنے بچے ہیں جو صحابہ کے نام نہیں جانتے، واللہ بہت شرمندگی کی بات ہے. اب کسی فٹ بالر کا نام پوچھ لیں، کرکٹر کا نام ان کو آتے ہیں، یا کسی گانے بجانے والے کا نام دیکھ لیں، کسی فلم والے کا نام دیکھ لیں، سب کا نام اکثر بچوں کو آتے ہیں، لیکن صحابہ میں سے کسی کا صرف یہ پوچھ رہا خلفاء راشد، چار خلفاء کون ہیں؟ جواب دیکھ لیں آپ. اچھا یہ بھی چھوڑیں، ارکان اسلام پوچھ لیں آپ کون سے ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں. اور اسی بچے سے آپ میتھمیٹیکل کو کوئی آپ فارمولا پوچھ رہے ہیں، یوں ان کو یاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کیمسٹری ان کو پوری یاد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک طرف محنت کی ہے صرف، اور بچوں کو انسان تو بنا دیا ہے. کہتے ہیں انسان پڑھ لکھ جاتے ہیں انسان کا بچہ بن جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے اچھا مسلمان بنایا ہے؟ چلے اچھا انسان بنایا ہے ہم نے، فرق ہے نا انسان اچھے انسان میں کہ نہیں. اگر دنیا کی بات کرتے تو یورپ چلے جائیں، ویسٹرن ورلڈ جو ہے ہم سے زیادہ اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے. نہیں کیا وہ اچھے لوگ ہیں واقعی؟ انسان تو وہ ہیں، کیا وہ اچھے انسان ہیں؟ کہتے ہیں ہم سے اچھے نہیں اچھے انسان. وہ کیسے اچھے انسان ہیں جنہیں سب سے بڑی غلطی کر رکھے اپنے زندگی کی، سب سے بڑی غلطی ہے کہ جس مقصد کی ان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہے ان کے پاس نعوذ باللہ. وہ کیسے کامیاب لوگ ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھے انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اچھا انسان ہے؟ سبحان اللہ. اچھا انسان وہ ہے جو اچھا مسلمان ہے، اور اچھا مسلمان وہ ہے جو رب کسی معرفت جانتا ہے، جو دین پہ عمل کرنا، جو صاحب توحید اور سنت ہے، جو باعمل متقی پرہیزگار مسلمان ہے، وہ اچھا انسان ہے. اصل تربیت یہ ہونی ہے. اور پھر دنیا کے معاملات میں اللہ نے ہمیں منع نہیں فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا ہمارے بچوں کی تربیت میں وقنا عذاب النار شامل ہے؟ یہ صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنت صرف یہ یہاں تک ہے، وفی الآخرۃ حسنہ کہاں پہ ہے؟ وقنا عذاب النار کہاں پہ ہے؟ اور کب اہتمام کریں گے ہم اللہ کے لیے؟ مجھے بتائیں کب. اب دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں، دو چار مہینے میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، سال سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے نعوذ باللہ، کثر سے طلاق کا ہونا، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی آباد گھرانہ ہے اچانک کیا ہو گیا ہے، کوئی کہتے جادو ہو گیا، کوئی کہتے تعویذ کس نے کر دیا، کوئی کہتے بدنظر لگے. اپنی گربا میں جھانک کے نہیں دیکھے کتنی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، رب سے کتنی دوری ہے، بس اس تار میں رہتے جادوگر کے پاس جاتے ہیں نعوذ باللہ، تصدیق کر کے تو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یا تصدیق نہ کر کے 40 دن کی نماز ضائع کر دیتے ہیں. ایک غلطی تو ہے اپنے اندر، اپنا محاسبہ ہم کب کریں گے؟ محاسبہ نہیں کرتے، بس فلان نے جادو کیا ہے، فلان نے تعویذ کیا ہے، بد نظر کسی کے لگ گئی ہے. اسی شخص سے پوچھو صبح فجر کی نماز آپ نے باجماعت پڑھی، اسی گھر کے سربراہ سے پوچھ لو نماز سے آپ کا کیا تعلق ہے، نماز کیسے پڑھتے ہو تم، تمہاری زندگی نماز کی حیثیت کیا ہے، پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات، سچا الاصل فی المسلم انہ علی خیر. کسی کو نہ آزمائے، بدعت ظاہر ہو گئی، خلاف سنت کی چیز ظاہر ہو گئی، بغض السنت ظاہر ہو گیا، اہل سنت سے بغض ظاہر ہو گیا، اس سے اجتناب کر، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے. اور دوسری بات، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی شخص پہ تہمت لگا دیتے ہیں، وہ تحذیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کسی سے تحذیر کرنا علم سے، منع کرنا بغیر ثبوت کے بھی جرم ہے، یاد رکھیں. آپ کہتے ہیں فلان شخص علم حاصل نہ کرو، یہ تحذیر ہے، تبدیع فلان بدعت ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تحذیر اور تبدیع الگ الگ چیزیں ہیں. بعض تحذیر کو تبدیع سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی عالم یہ کہے کہ فلان سے علم حاصل نہ کرو، اس کے اندر کچھ غلطیاں موجود ہیں، جب تک وہ اس پہ سدھار نہیں آتا، غلطی سے رجوع نہیں کرتا، تو اسے ابھی رکو علم حاصل نہ کرو. تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہتے ہیں کہ فلان عالم نے اس کی تبدیع کر وہ بدعتی ہو گیا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. تبدیع کا لفظ الگ ہے، تحذیر کا الگ ہے، یعنی کوئی شخص صاحب سنت بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی غلطی کی بنیاد پر اسے تحذیر کی جا سکتی ہے. علماء نے کی ہے تحذیر کسی نے کسی بنا پر، لیکن بعض جاہل لوگ سمجھتے کہ تبدیع ہو چکی ہے، اور عالم کی یہ طرف بات منسوب کرتے کہ تبدیع کی فلاں بدعتی ہو گیا ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہوتے ہیں اہل سنت اور جماعت کو بدعت کے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اور کئی لوگ اس غلطی کا شکار ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث جو ہیں وہ سارے غلط ہیں، یہ سارے حزبی ہیں، یہ سارے تہذب کا شکار ہیں، فلان عالم حزبی ہے، فلان عالم حزبی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس نے کوئی گروہ بنایا یا کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ حزبی ہو چکا ہے، یا فلان جو ہے وہ اصولی بات نہیں کرتا، عقیدے کی بات نہیں کرتا، یا اپنے دروس میں اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، یا سلف کے منہج کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا ہے، تو اس لیے حزبی ہو گئے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. میرے بھائی کسی پہ حکم جاری کرنا تہذب کا یا تبدیع جو ہے یہ طلاب علم کا کام نہیں ہے، عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا طریقہ، علماء کا کام ہے. اور اگر آپ کو چیز ایسی نظر آتی ہے نا کسی سے، تو ثبوت کے ساتھ کسی عالم کبار طلبا سے کسی کے پاس لے کے جائیں اور پھر دیکھیں. یہ نہیں کہ فلان سے میں نے سنا ہے یا فلان یہ کہتا ہے، آپ ثبوت پیش کریں. دیکھ غلطی سب سے ہوتی ہے، نہیں ہوتی غلطی، لیکن یہ کہا کہ انصاف ہے. آپ صرف محض ایک جماعت کو دیکھ کے فرمائیں کہ اس شخص کو کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث جو ہیں وہ حزبی ہو چکے ہیں، یہ سب حزبی نہیں ہیں. اگر میں نے یہ بات کی ہے حدیث کی، ان گروہوں کی جو تہذب کا شکار ہے وہ ہیں جن کا میں نے نشاندہی بھی کی ہے، جو میں نے کہا غلط ہے، جو نہیں ہونی چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بھی سب حدیث جو ہے نا وہ کوئی عالم نہیں ہے الحدیث میں سے اور سب غلط ہیں، نعوذ باللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ جو تہذب کا شکار وہ غلطی پر ہیں، جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں میں نے اپنا گروہ بنا لیا، اپنی جماعت بنا لیا، میں الحدیث و باقی سب غلط ہیں، وہ میری بات آپ سنو، یہ تہذب ہے کہ نہیں؟ یہ کون سے الحدیث ہے بھائی؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ محدثین جو الحدیث جو ہیں اور محدثین کے زمانے سے لے کے آج تک ایک ہی جماعت رہی ہے. ان کا کوئی سربراہ جانتے ہیں الگ سے، کوئی امام یا کوئی ان کا امیر یا کوئی، کبھی نام دیکھا ہے آپ نے کہ فلان جو ہے وہ امیر ہے؟ ہاں، امام اہل سنت کا لقب آپ نے سنا ہوگا بار بار، لیکن امیر اہل سنت آپ نے کبھی دیکھا؟ امارت حکمران وقت ہی ہوتی ہے ہمیشہ، وہ امیر ہوتے ہیں. باقی الگ سے جماعت بنا کے امیر بن جانا، وہ الگ سے جماعت بنا کے پھر الگ سے کسی بات پہ اختلاف کر کے اسے الگ جماعت بنا لی، تیسرے الگ جماعت بنا لی، بھائی 17-17 جماعتیں بن چکی ہیں، اور ہر جماعت والے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان میں سے جو دعوت دیتا ہے تفرقہ پیدا کرتا ہے اہل سنت جماعت الحدیثوں میں، وہ غلطی پر ہے، اس سے بچو. جو یہ کام نہیں کرتا، جو اجتماعیت کی بات کرتا ہے، وہ جو تہذب کا شکار نہیں ہے، جو دہشت گردی کا شکار نہیں ہے، اس میں تو خیر الحمدللہ، اسے کس نے منع کیا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور علماء کے اقوال جو ہیں ان کو سمجھنا بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا کتاب میں شرح السنہ میں امام بربہار رحمہ اللہ نے تو بار بار منع کیا ہے. امام بربہار اہل بدعت کی بات کر رہے، سنت کی بات نہیں کر رہا. اب یہ دیکھیں سیاق اور سباق دیکھیں کیا ہے، اور کس طریقے سے امام صاحب نے بار بار، اور شیخ صالح رحمہ اللہ نے جہاں پر اہل بدعت کا ذکر آیا نام لے کے بھی بتایا ہے. اب تبلیغ جماعت کی بات کتنی مرتبہ شیخ صاحب نے فرمائی، اہل تصوف کی بات کتنی مرتبہ بیان فرمائی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اپنی مرضی کی بات لے لیتے ہیں اور اہل سنت جا کے چپکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں سے یہ بھی شامل وہ بھی شامل ہے، بہت بڑی غلطی ہے. تو اس کو بھی اللہ کے لیے دیکھیں. اور کئی یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیخ ربیع حفظہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ ان سے بری ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے، شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ اور دیگر ہمارے علماء جو ہیں سلف علماء، انہیں جب بھی کسی شخص یا گروہ کی بات کی تو ثبوت بھی پیش کیے ہیں، تحذیر کی تو ثبوت بھی پیش کیے ہیں، تب بھی ثبوت پیش کیے ہیں، بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. اور ایسے جوشیلے بیوقوف قسم کے لوگ آئے ہیں جو صرف باتیں کرتے ہیں، ثبوت پیش نہیں کرتے، اور ثبوت نہیں ملتا تو بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں، دو چار گواہ بنا دیں، فلاں نے کہا کہ فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ نہیں ہے، اور اوپر لگا دے الزامات اس کے اوپر. یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. علم ہے، ادب ہے، انصاف ہے، اس میں کامیابی ہے. اگر آپ جہالت سے کام لیتے ہیں، ظلم سے کام لیتے ہیں، اور بے ادبی سے کام لیتے ہیں، کہاں پہ خیر باقی رہتا ہے؟ انتشار ہوگا، تفرقہ ہوگا، اور کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائی کے سوال ہے، دین میں آزمانا بدعت ہے، امام بربہار رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ تب ہے جب اہل ضلال و فرقہ جو کثرت سے پائے، جیسے صالح بن حفظ اللہ نے بیان فرمایا شرح میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ازمانہ تو آپ سلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، جو فرقے موجود نہیں تھے، تو ہم کس طریقے سے اس بات کو سمجھیں؟ اور اس کی مثال یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارے سے سوال کیا کہ این اللہ، یہ تو ازمانہ ہی تھا، تو پھر یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں دونوں میں مختلف چیزیں ہیں. ایک بات ہو رہی جو امام بحر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ دین کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے، اور جب کثرت سے فرق الضلال جو ہیں وہ کثرت سے پایا، جیسے کہ ان کے زمانے میں میں نے بتایا ہے کہ خوارج کا فتنہ، جہمیہ کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ عروج پہ تھا، اور روافض کا بھی، یہ سب چیزیں موجود تھیں، اور سب یہ دعویٰ کرتے ہم حق پر ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا. اور روایت الحدیث کی ذکر بھی ہوا ہے کہ حدیث کی روایت کس سے نہیں، کسی نہیں لینی ہے، تو زمانہ جادہ فلاں صاحب سنت ہے کہ نہیں، اگر سنت میں سے تو حدیث لی جاتی تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، علم حاصل کیا جاتا تھا، اگر صاحب سنت نہیں تھا تو اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا جاتا تھا. جو معاملہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے زمانے سے، مسلم کی حدیث پوری دیکھ لیں، سیدنا معاویہ بن حق مسلم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں معروف، ان کی ایک جاریہ تھی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، بکرا چلا چلا تھا کوئی بھیڑ کو بکری کھا کے غصے میں آئے اور ایک تماچا مار دیا، پھر ملامت ہوئی کہ میں نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کر رہے تھے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اس طریقے سے ہوا، اب مجھے ندامت ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے اس لونڈی سے دو سوال کیے. پہلا سوال این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے. یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا مسلمان ہے کہ نہیں. اس زمانے میں اکثر جو جاریہ تھی، جو لونڈیا تھی یا غلام تھے، غیر مسلم تھے، یعنی تھے کہ اصل مسلمان تھے، تو اس لیے ان سے یہ سوال کیا ہے. اگر اہل اسلام، اور پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ کسی کے اسلام کو دیکھنا یا نہ دیکھنا جو ہے، جب آپ کو ڈاؤٹ ہو، یعنی آپ کسی کافر ملک میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو آپ، ابھی تو ہم ناموں سے پتہ چل جائے کہ فوراً مسلمان ہے کہ نہیں، تو اس زمانے پتہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس لیے آزمایا گیا تھا کہ کیا مسلم ہے کہ نہیں. اگر مسلمان ہے تو اس سے ضرورت نہیں آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو یہ سوال اس کے لیے نہیں کہ آپ مسلمان، یہ تعلیم کے لیے ہے. سید معاذ کی حدیث میں، اے معاذ، جب ایک ساتھ گدھے پہ سوار ہوتے، سید معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، معاذ تو جانتا اللہ تعالیٰ حق کیا ہے بندوں پر، بندوں کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر. تو یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں یہ تعلیم کے لیے سوال ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کیا ہے، یہ آزمایا نہیں جاتا کہ آپ کو آتا ہے، بلکہ ایک معلم جب سوال کرتا ہے یہ آزمایا نہیں جاتا، یہ اس کے وقت اسلام کی آزمائش نہیں ہے، بدعت کی سنت کی آزمائش نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ کو یہ آتا ہے کہ نہیں. اب آپ سے امتحان میں لوں گا تھوڑی دیر کے بعد. نہیں نہیں، یہ کہاں بدعت ہے، یہ تو سنت ہے، تو کریں امتحان، یہ تو بار بار امتحان کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت رکھنے کے لیے آزمانا کہ فلاں سنت اہل سنت میں سے ہے یا مسلمان ہے کہ نہیں، الاصل فیہ السلامہ، اور خیر پر ہے. اگر اسے کچھ ظاہر ہوتی ہے تب پھر آزمایا جاتا ہے. واللہ اعلم.